السلام علیکم. پروگرام جہاں رنگ حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میزبان بہجت اور پروڈیوسر گلرخ کے ساتھ. ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ فیس بک پر براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں. facebook.com/voaurdu. تو اس پہ ضرور آپ لاگ ان کیجیے اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام سنیے. آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے وہ آپ کو ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا, عوامی اور سیاسی تحفظات کیا ہیں؟ پاکستان افغانستان کے اعلی حکام کے درمیان لندن میں مذاکرات آج سے شروع ہو رہے ہیں, دو روزہ مذاکرات ہیں. پاک افغان کشیدگی دور کرنے میں میڈیا کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ امریکی وزیر خارجہ دورہ ایشیا کر رہے ہیں جس میں تین ملک شامل ہوں گے. امریکہ کا سفری حکم نامہ یعنی ٹریول آرڈر. تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ صدر ٹرمپ کی سعودی نائب ولی عہد شہزادے سے ملاقات. اور بات کریں گے اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو روس اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بھی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مردم شماری یا خانہ شماری کا آغاز بدھ کی صبح ہو چکا ہے اور یہ عمل تقریباً ڈھائی ماہ تک جاری رہے گا. 19 سال کے بعد ملک کی آبادی کی صحیح تعداد جاننے کے لیے یہ مردم شماری کا عمل دو حصوں میں تقسیم اسے کر دیا گیا ہے. 15 مارچ یعنی آج سے جو مرحلہ شروع ہوا ہے یہ 15 اپریل تک جاری رہے گا یعنی ایک ماہ, جس کے بعد 10 روز تک کا وقفہ ہوا کریں گے. اور اس کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا 25 اپریل کو, اور وہ 25 اپریل سے 25 مئی تک ہوگا. اس عمل کا باقاعدہ آغاز صدر ممنون حسین نے کراچی میں کیا, جس کے بعد سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کا چاہیے کہ اس مردم شماری کے عمل کی بہتر انداز میں انجام دہی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ہماری قومی ضروریات کیا ہیں, معیشت کن خطوط پر پروان چڑھنی چاہیے, عوام کو صحت تعلیم اور روزگار کے حقوق کیسے ملیں گے, ان تمام سوالوں کا جواب قومی آبادی کے درست اعداد و شمار میں ہی مضمر ہے. آئیے قومی آبادی کے درست اعداد و شمار جمع کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ بنا لیں.
دوسری طرف ملک میں خواجہ سرا برادری کو بھی مردم شماری میں شامل کیا جا رہا ہے, اور اسے خواجہ سراؤں نے بہت خوش آئند قدم قرار دیا ہے, لیکن انہوں نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ عوامی حلقوں کی طرف سے اور سیاسی حلقوں کی طرف سے کچھ حلقے ہیں میں تحفظات ہیں, اس بارے میں یہی ہم بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا تحفظات کو دور کرنے کی صورت ہونی چاہیے. خواجہ سراؤں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں بندیا رانا, انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں اگر مردم شماری کے لیے جب ساتھ جاتے ہیں تو خواجہ سراؤں کا نمائندہ بھی شامل ہوتا تو مناسب تھا. وہ کیا کہتی ہیں, آیت سنتے ہیں.
دیکھیں جی, عورتیں مرد ہیں تیسرے خانے میں وہ خواجہ سرا لکھتے ہیں, جو ہمارے آلریڈی ہمارے آئی ڈی کارڈ بن چکے ہیں خواجہ سراؤں کے نام سے, مگر ان لوگوں نے ایکس دے دیا ہے. چلو مردم شماری میں ہمارا خانہ آ گیا, چلو ایکس دے دیا ہم لوگوں نے, پھر بھی اس کو ویلکم, اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری پورے پاکستان میں تعداد کتنی, ایک ایک صوبے میں لوگوں کی تعداد کتنی. اس کے بعد ہم گورنمنٹ کے آگے ڈیمانڈ رکھ سکیں گے کہ ہماری ریزرو سیٹیں کتنی ہونی چاہیے, ہمارا مطلب نوکریوں کا کوٹا کتنا ہونا چاہیے, ہیلتھ ایجوکیشن, اس کے اوپر ہم لوگ بات کر سکیں گے. مگر افسوس اس بات کے اوپر بھی ہے جہاں مطلب اسکول کے ٹیچر اور دوسرے ادارے کے لوگوں کو مردم شماری میں سرو کیا جا رہا ہے, ایک ایک وہاں اس علاقے کا خواجہ سرا ساتھ لے لیتے وہ آسانی سے بتا سکتا تھا کہ اس علاقے میں اتنے خواجہ سرا ہیں, اس سے ذرا زیادہ ہو جاتا اور ہمارے کو دل کو ذرا تسلی بھی ہو جاتی.
تو یہ صدر صاحب نے جس طرح سے کہا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے گنوائی کہ کیوں ضرورت ہوتی ہے مردم شماری کی اور کہاں کہاں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت دو بڑے ممتاز نام ہیں, نہ صرف ہمارے پروگراموں کے بلکہ اپنے اپنے شعبے کے بھی. یاسمین علی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں اور عارف انصار یہاں پولی ٹیک سے ان کا تعلق ہے. عارف صاحب, آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں, پہلے خوش آمدید کہوں, السلام علیکم. آپ جدید دنیا کے جدید تقاضوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, یہ وضاحت کیجیے گا کہ مردم شماری کسی بھی ملک کے اصل اعداد و شمار کو جانتے ہوئے حکمت عملی تشکیل دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس سلسلے میں وہ کیا اہم اقدامات ہیں جنہیں مردم شماری کا انعقاد کرتے ہوئے ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا؟
بہتر, سب سے ضروری تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہونا, اور جتنا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ کتنا ایکوریٹ ہے, उसमें कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले यही है कि उसको ऑथेंटिक रखा जाए, क्योंकि उसके ऊपर जो फिर डिसीजन लिए जाएंगे उसमें भी गलती होने का चांस नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इंश्योर करना जो है वो इतना आसान नहीं होता, ख़ासतौर पर आप जहाँ पे जिन ममालिक में ये कंसेंसेस हो रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में, वहाँ से सिक्योरिटी के कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह पहुँचना मतलब रीच वो भी बड़ी ज़रूरी है कि सब लोग इसमें शामिल हों। इसमें फिर दूसरे लेवल पे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी आ जाती हैं, जैसा किसी इलेक्शन में भी जो सियासियात होती है वो कंसेंसस में भी बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि उसके बलबोते पे फिर जो है बाउंड्रीज का तयन किया जाता है जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए। तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है कि उसमें कोई उस तरह की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से कोई धांधली करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन आजकल के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि सिक्योरिटी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जहाँ पे इतने डिस्प्लेस्ड लोग हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में गए हुए हैं, और जब हाँ इतने अरसे से पहले ही मर्दमशुमारी नहीं हुई हुई, दूसरा ये कि बाहर से रेफ्यूजीज भी आए हुए हैं, उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, तो ये सारी कंसिडरेशन जो हैं एक अच्छे कंसेंसस को करने में शामिल होती हैं।
अच्छा यास्मीन, आप ये बताइएगा, जैसा कि अभी आरिफ साहब ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा भी किया, उससे पहले सदर ममनून हुसैन भी बहुत नुकात की तरफ इशारा कर चुके हैं, मर्दमशुमारी के हवाले से बाज़ अवामी हलकों और सियासी हलकों की तरफ से अभी से तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा सकता है, जिसमें यही है कि हो सकता है हतमी इदाद शुमार को पोशीदा रख लिया जाए और बहुत सारी जो दुरुस्त तरह के डेटा है उसको सामने न लाया जा सके। उसमें भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे इसमें सिक्योरिटी की बात है, बेघर होने वालों की जो के अंदर हो जाते हैं बेघर, और फिर पनाह गजीन है जो मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, ये सारी चीजें भी हैं। तो इस सारी नौयत के तहफ़ुज़ात को दूर करने के लिए और इस अमल को शफाफ बनाने के लिए, जिसे जैसा कि उन्होंने कहा क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी, क्या इकदाम दरकार है और क्या हुकूमत पाकिस्तान उनको करने में कामयाब हो सकेगी, किस तरह से आप इस सारे अमल को देखती हैं?
पहले तो दो चार में स्पेसिफिक इशूज की बात करूंगी जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होना बहुत जरूरी है
जी,
क्योंकि जब हमारे पास इश्यूज हमारे सामने शफाफ तौर पे आएंगे ना, देन ओनली हुकूमत ये उसके मुतालिक उसको किस तरीके से हैंडल करना है और उसके मुतालिक जो सही इकदाम है उनका फैसला कर सकती है। अब मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब को पेश की गई थी, जिसके तहत ये पता चला कि तकरीबन 30% जो आबादी है उनके पास कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। बलूचिस्तान में जो एक फिक्र पाई जाती है कि जो बलूचिस्तान और केपी में 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज की तादाद इस वक्त मौजूद है, तो जो बलोच हैं और वो बलोच जो बाहर चले गए हैं, तो उसमें हम उनको किस तरह से काउंट करेंगे? अगर हम रेफ्यूजीज को काउंट नहीं करते हैं फिर भी उनकी आदाद और शुमार और किधर कितनी किसकी किधर प्रेजेंस है वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमी पे भी आपके असरअंदाज हो रहे हैं, वो नौकरियां भी लोकल हमारे लोगों से ले रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो उस चीज को अगर हम कहते हैं कि नहीं हमने रेफ्यूजीज को शामिल ही नहीं करना, तो वो हम आगे चल के जो हमें सोशियो इकोनॉमिक अपनी पॉलिसीज बनानी होती हैं उसका हम सही तरह से तायुन वरना फिर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम बलूचिस्तान की कंसर्न की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे 1 मिलियन से जायद ऐसे लोग हैं अफगानी रेफ्यूजीज जिनको पाकिस्तान के CNICs दे दिए गए हैं। अब उनका क्या सिलसिला होगा, क्योंकि इस तरह से जो बलोच अपने घर में बैठा है उसकी अपनी आबादी मार्जिनलाइज हो जाती है। सिंध में जो उर्दू स्पीकिंग महाजर पॉपुलेशन है वो एक इस वक्त तवक्को की जा रही है कि वो एक सिग्निफिकेंट नुमाया तौर पे
जी
उसके उसमें एक डिक्लाइन आएगा, क्योंकि अगर 1998 का आपको फिगर्स याद हो जब हुआ था सेंसस, तो उस वक्त जो है उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन जो सिंध में थी वो 24.1% से 21% पे आई थी
जी,
और सिंधी स्पीकिंग पॉपुलेशन बड़ी थी क्योंकि जहाँ पे तालीम जरा ज्यादा होती है, जॉब के ऊपर लोग डिपेंड कर रहे होते हैं, कोई जमीनें जायदादें वगैरह का सिलसिले नहीं होते, तो वहाँ पे पॉपुलेशन अमूमी तौर पे کنٹرولڈ ہوگی, ایک تو یہ بات
جی.
اس کے بعد سے پشتون اور جو کراچی جو پشتون کا انفلکس ہے کراچی میں, اور اس کے بعد سے جو مختلف اور زبانیں بولنے والوں کا بھی انفلکس ہوا ہے, وہ ایک ڈیموگرافک سچویشن کو چینج کرے گا. اس کا اثر جو فنڈنگ ہوتی ہے پروونس کی, جو فیڈرل پوسٹ ہوتی ہیں, جو سیٹیں ہوتی ہیں, وہ ہر چیز کے اوپر آئے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس کو شفاف کیسا رکھا جائے. دیکھیں, جب تک سب سے پہلے ہم ایک چیز میں کلیئرٹی نہیں لاتے کہ آبجیکٹو کیا ہے, کیا ہم اسپیشلی افغان ریفیوجیز کو شامل کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو نہیں بھی شامل کرنا چاہتے تو ہمیں کیا پھر بھی پتا تو ہونا چاہیے نا کہ کتنا ریفیوجی کدھر بیٹھا ہے
جی.
تو یہ
سارے ٹارگیٹس
ہمارے بڑے کلیئر ہونے چاہیے,
ٹارگیٹس بہت کلیئر ہونے چاہیے.
ٹو بی ویری آنےسٹ بیجت, میں مستقل یہ پڑھ رہی ہوں اخباروں میں, ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں کہ سینسس ہو رہا ہے, سینسس ہو رہا ہے. مجھے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ اس سینسس میں ایگزیکٹ ٹارگیٹس. پھر عورتوں کی تعداد جو ہے ایک اندازہ کیا جا رہا ہے کہ بڑی ہوگی, بڑی ہے خواتین کی, یہ بھی جو چیز ہے. پھر اربن رورل ڈیوائیڈ کی آج جو پوزیشن ہے وہ 1998 میں نہیں تھی, اب لوگ اربن ایریاز کی طرف زیادہ موو کر گئے ہیں, وہاں نوکریوں اور مختلف کاموں کی تلاش میں آتے ہیں. تو یہ اس میں فارم صحیح ہونا, اب فارم 2A غالباً جس میں کچھ بہت ضروری قوائف وغیرہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں
جی.
یہ میں ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہی تھی, بزنس ریکارڈر کی ایک رپورٹ تھی, اس میں اس نے اس کا ذکر کیا ہوا تھا جی بالکل
جی.
فارم 2A کہ جس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کسی کی کوئی ڈسیبلٹیز ہیں, اگر انٹرنل مائگریشن کہیں ہوئی ہے, ڈیتھ ہوئی ہے, فرٹیلیٹی ریٹ ہے, دوسرے سوشل انڈیکیٹرز ہیں. لیکن فارم 2 جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں شاید یہ قواعد شامل
نہ ہو کے جائیں,
اس میں بہت سارے سوشل انڈیکیٹرز پھر مس ہو جاتے ہیں.
اچھا, یہ ہم اپنے سننے والوں کو یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کیونکہ یہ ہمارا سیگمنٹڈ پروگرام ہے, تو لیکن آج اس کے بارے میں آپ ہمارا راؤنڈ ٹیبل جو آپ کے لیے شہناز نفیس پیش کریں گی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور بھارت میں 10:30 بجے, اس میں اسی کے اوپر پاکستان میں ہونے والی مردم شماری کے اوپر پورے گھنٹہ بھر ماہرین اپنی رائے کا اظہار کریں گے. تو ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے بات کریں گے. آئیے اب ہم اپنی دوسری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں, ان میں مدثر خالق ہیں اور ڈار اظہر ہیں اور سلمان خان ہیں, اور کچھ لوگ آپس میں بھی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ ہمارے پروگراموں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے پروگراموں کے بارے میں بات کریں یا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے, ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان تک آپ کا سوال ضرور پہنچائیں گے. facebook.com/VOA اردو پر ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اس وقت آپ یہ پروگرام فیس بک کے تھرو بھی سن رہے ہیں. برطانیہ, افغانستان اور پاکستان کے اعلی اہلکاروں کا آج اجلاس ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر, جس میں لندن میں, جس میں افغان اور علاقائی سلامتی کے امور اور افغانستان اور پاکستان کے مابین سیاسی کشیدگی کے حل کی کوششیں کی جائیں گی. اچھا, جہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ یہ 3 فریقی اجلاس ہے جس میں برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر مارک لائل گرانٹ ہیں, ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمار ہیں, اور پاکستانی خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز ہیں جو اپنے ملکوں کے نمائندہ وفود کی قیادت کریں گے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے ساتھ سرحدیں بند ہیں, اور جس کا سبب گزشتہ ماہ ملک میں ہونے والے خود کش بم حملوں کا سلسلہ بھی تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سمیع یوسف زئی پاکستان سے, ہمارے ساتھ ہیں یاسمین علی یہاں امریکہ سے, ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب تو اس وقت لندن میں ہیں. سمیع, پہلے تو پروگرام میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. آپ یہ بتائیے گا, یہیں سے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت پاک افغان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے, ہفتوں سے سرحد بند چلی آ رہی ہے, بد اعتمادی کی فضا ہے, اس سارے ماحول میں آج برطانیہ میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ صورت کچھ بہتر ہونے کا امکان ہے؟ آج ہم اس پر کچھ تفصیل سے بات کریں گے آگے چل کر بھی, لیکن اس کے بارے میں فوری طور پر کچھ کہیے تاکہ ہم پھر اپنے دوسرے ماہرین سے بھی رائے لیں.
جی, یہ جو
افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات میں ایک دم جو بہت ہی ایک ایسے صورتحال اختیار کر گئی ہے جس طرح کی دو ملکوں کے درمیان تاریخ لڑائی ہو اور ان کے سرحدی زمینی سرحدی بالکل بند ہو
جی.
اس سے جو برطانیہ بالخصوص غربی ممالک امریکہ وغیرہ کو سب کو کافی تشویش لاحق ہے. دو وجوہات ہیں, تو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کا جو اپنی دو ملکوں کے لوگوں اور تجارت پہ تو اثر پڑیں گے, لیکن اس کے علاوہ جو وہاں انٹے ہے دہشت گردی کے خلاف جو
جی
عالمی جو لڑائی شروع ہو گئی, ان سے بھی یہ بہت حد تک متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس کے جو اہداف ہیں مغربی دنیا کے دہشت گردی اور ان کو ختم کرنے کے لیے, اس میں کافی دقتیں کو سامنا کر سکتے. اسی لیے سال میں اس سے پہلے بھی اس تقریباً 40 دن پہلے برطانیہ کا جو سفیر ہے افغانستان میں وہ پاکستان گئی تھی, اور اس وقت بھی وہ چاہتے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو منجمد تعلقات ہیں, جو برسان میں گزشتہ شاید ہسٹری میں پہلے مرتبہ اس طرح ہوا ہو
جی,
سر پوری طرح اس طرح بند ہوئی. افغانستان اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اتنی لمبی مدت کے لیے پوری طرح بند ہو,
تعلقات
میں اس طرح سر بھی ہو. تو میرے خیال میں اس جمود کو توڑنے کے لیے اب برطانیہ جو کہ وہ اہم ملک ہے, پاکستان کا بھی اثر رسوخ ہے, افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخی کے بعد پہلا اس طرح بڑی سطح کے مذاکرات ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے کچھ امید شروع ہو گئی کہ شاید اس سے
کچھ بہتر
جو بارڈر ہے وہ خطر جو بند کیا ہے وہ ختم کیا جائے اور بارڈر کو کھول دیا جائے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی ایک قسم کے وہی صورتحال ہے کہ پاکستان نے سمجھا کہ شاید ہم بارڈر بند کر کے افغانستان پہ ایک قسم کے پریشر ڈالیں گے. اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید یہ بہت ہی جلدی میں یا زبردستی میں یا سیاسی شعور سے دور ایک فیصلہ کیا گیا ہے. اب اس طرف سے ان کا یہ خیال تھا کہ بس افغانستان کی طرف سے دوبارہ وہ اس طرح صورتحال بنائیں گے کہ اس کو التجا کریں گے اور پاکستان کے ریکویسٹ کریں گے کہ بارڈر افغانستان میں حکومت نے ایک قسم کا اپنا ایک جو افغانی جو ٹپیکل جو غرور ہے وہ اپنایا, وہ بالکل اس سے بات نہیں کرتے ہو رہے اس طرح چیز کرتے جسے یہ ظاہر ہو کہ اس سے افغانستان کو پرابلم ہو رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے اس بندر سے کھولنے سے لوگوں کے درمیان کافی تشویش ہے, اور لوگوں کے پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان بہت ہی ایک ایسے صورتحال پیدا ہو گئی جو ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہے.
جی اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. جی سمیع اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں, کیونکہ آج ہم خاص طور سے بتائیں گے بھی خاص طور پر جو میڈیا کا رول کی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں میں بہتری کے لیے میڈیا کیا کام کر سکتا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ لندن میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور بہت دنوں کے بعد اتنے اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہیں, اور افغان حکام یہ کہتے ہیں کہ ان مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون کے طریقے کار اور حالیہ کشیدگی کی کمی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان جو سرحد بند ہوئی ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی. برطانوی وزارت خارجہ نے کوئی زیادہ اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی. عارف انصار صاحب آپ کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سمیع نے کافی تفصیل سے صورتحال بتائی. آپ سمجھتے ہیں معاملہ کچھ آگے بڑھے گا اور جو اتنے دنوں سے کشیدگی اور بالکل معاملات رکے ہوئے تھے ان تعطل آیا ہوا تھا ان میں کچھ بہتری ہوگی, کیونکہ بات چیت ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے میں.
جی بیجت, جس طرح سمیع صاحب نے کہا کہ اس کے بہت سارے اینگلز ہیں, جس میں مطلب تجارت ہے ظاہری بات ہے, دوسرا اینگل اس کا وار اگینسٹ ٹیرر بھی ہے, ایکسٹریمزم وہ بھی امپیکٹ ہوتی ہے اس چیز سے, اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے جب اس طرح کا معاملات ہو جاتے ہیں تو اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. دونوں کی طرف سے اپنے گلے ہیں, لیکن اس میں جو میجر ایشو اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی ڈیمانڈس کی ہیں افغانستان سے بارڈرز کھولنے کے لیے, جو کہ ٹویٹس جو کہ پریس اٹیچی ہیں فوج کے پاکستان میں ان کی جو کچھ بیان آئے تھے اس میں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا اقدام کرنے ہیں سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے. اب وہ پریس میں زیادہ نہیں آئی کہ وہ کیا اقدام ہے, لیکن وہ بارڈر مانیٹرنگ سے ریلیٹڈ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اور یہ ایک دیرینہ مسئلہ چل رہا ہے کہ بارڈر کو کس طرح سے مینیج کیا جائے. پاکستان کی طرف سے شاید یہ کوشش بھی تھی ماضی میں کہ اس کو فینس کر دیا جائے یا وال کر دیا جائے. اس کا پاکستان افغانستان کی طرف سے بڑا احتجاج رہتا ہے کیونکہ وہ آمد و رفت میں بڑی دقت پیدا ہو جاتی ہے. بارڈر پہ جو پشتون ہیں اور دوسرے ہیں وہ دونوں طرف ہیں, بارڈرز کے اکراس ہیں, فیملیز ہیں, ان کا مطلب نقصان ہوتا ہے اگر اس طرح سے بارڈر بنا دیا جائے. لیکن نن دا لیس افغانستان کے اپنے قلعے ہیں کہ جو افغانستان میں بدامنی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کچھ سٹیپ لے, تو اسی میں جو ہے معاملات خراب ہوئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یو کے ان میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, اصل میں کوئی سٹیپ ہے جو اتنا جو پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے بارڈر مینجمنٹ کے لیے, وہ اگر میرا خیال افغانستان ایڈریس کر دیتا ہے اور اسی طرح افغان بھی ریسیپروکلی کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پروگرس ہو.
اچھا یاسمین, آپ خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھتی ہیں, آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہم نے اپنے عارف انصار صاحب کا نقطہ نظر بھی سنا, سمیع یوسف سے جو بتا رہے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ بات. آپ کے خیال میں برطانوی سال سے کس قدر اہم ہوگی ان مذاکرات کو آگے لے جانے میں, مؤثر کرنے میں اور نتیجہ خیز کرنے میں؟
بہت ایک چیز جو ہمیں بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم اس کوشچن کو فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اٹسیلف 19 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ گورننگ ڈسٹرکٹس وہ طالبان کے پاس ہیں, اور ایک جو رپورٹ آئی تھی اسپیشل انسپیکٹر جنرل جو افغانستان کے ہیں ریکنسٹرکشن کی ایس آئی جی اے آر کے نام سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ایریا آف انفلوئنس ہے افغان حکومت کا وہ 65-6% ہے. یہ اس سال کی جنوری کی رپورٹ تھی غالباً, تو باقی علاقوں پہ ان کا جو ہے وہ کنٹرول اتنا نہیں ہے, اور جن علاقوں پہ موجودہ حکومت کا ہے ان کا کنٹرول ہے ادھر بھی لڑائی جھگڑے اور یہ فضا جو ہے ایک وار سچویشن چلتی رہتی ہے. اب جب وہ اپنے ملک میں ہی ان کا ایک بہت بڑا حصہ, بہت ساری ڈسٹرکٹس ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں اور وہاں کوئی دوسرے لوگ حکومت کر رہے ہیں, تو اس میں جو افغانی حکومت ہے اس کا اپنا ایک رول یا افیکٹونیس ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کی کم ہو جاتی ہے. جہاں تک بارڈر کا تعلق ہے, بالکل پاکستان نے جب ضرب عضب کیا تھا تو اس میں احرار گروپ کے لوگ اکراس دا بارڈر چلے گئے تھے اور وہاں سے پھر وہ پاکستان کی طرف اٹیک کرنے, اور نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے اندر بھی ان لوگوں نے بہت بدامنی پھیلائی ہے. اور یہ جو آپریشن غازی کا سلسلہ ہم سنتے ہیں, اور پھر یہ لال شہباز قلندر پہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد 70 سے زائد لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی پاکستان کی جانب سے
جی,
کہ ان لوگوں کو ہمیں ہینڈ اوور کیا جائے, جس کی طرف سے ابھی تک افغانستان نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے.
اچھا,
اب آپ آئیے بارڈر کے اوپر. بارڈر کے اوپر جب یہ 2 دن کے لیے کھلا تھا بارڈر, پاکستان نے فینسنگ کا کام دوبارہ شروع کیا ہے, ٹروپس کی تعداد بھی ادھر بڑھائی ہے, مگر دیکھیے انڈیفینٹ طور پہ اور ایک غیر متعین وقت کے لیے. تو آپ ٹروپس زیادہ اور ایکسیسو, اتنا بڑا وہ راستہ ہے لمبے میلوں میل, وہ تو پاسبل نہیں ہے. ادھر پھر پاکستان, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو سینکچوریز وہاں پر ہیں جہاں پاکستان نے پھر بمبنگ کری, مجبوری تھی کیونکہ وہاں سے شدید حملے ہو رہے تھے, تو افغانستان کو اس کے اپنے ایشوز ہیں. ان مسئلوں کی وجہ سے وہ دوسرے ممالک پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے, اس کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہینڈز اپ والی سچویشن ہے. ایک طرف یو ایس ہے وہاں پہ, دوسری طرف انڈیا اس کی زمین کو استعمال کرتا ہے ایز اے پروکسی, تیسری طرف رشیا اب پر تول رہا ہے کہ جو مسائل وہاں پر اس وقت ہیں تو وہ طالبان کو سپورٹ کریں, کیونکہ ظاہر ہے رشیا یہ نہیں چاہتا کہ جو وہاں پہ انسلری گروپس ہیں مختلف ٹیررسٹ, وہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں ادھر نکل کے اس طرف ان کا کیسکیڈنگ ایک افیکٹ آئے.
ٹھیک, ہم
بہت ایک
کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جس میں جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ملک اپنے طور پر اپنے مسائل کو حل کریں, کیونکہ ان کے اپنے عوام کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے.
خاص کر افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے طور پہ کچھ زیادہ بات کر پائے, اس پہ اتنے دوسرے ممالک
سمی آپ اس بار
اندرونی عناصر حاوی ہو چکے ہیں.
سمی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
یوکے کی میٹنگ کی آپ بات کر رہی ہیں
یاسمین, سمی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں کہ افغانستان کے اپنے کے پاس اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے لیے اتنی صلاحیت نہیں ہے. کیا کہیں گے سمی آپ اس کے بارے میں؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
میرے خیال میں افغانستان اپنا لڑائی لڑ رہی ہے, اپنی فوج ہے اور اتنے صفاق طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس کو سپورٹ کرے افغانستان کے ہمسائے. ظاہر بات ہے اسی طرح کی پرابلم افغانستان کو بھی 16 سال سے ہے. جو سینکچریز کی بات کر رہی ہے وہ سینکچریز کوئٹہ پشاور افغان طالبان کی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریٹ کی جو بات کر رہے ہیں کہ 7% ہے یا نہیں, یہ ہر جگہ بھی اس طرح ہوتا ہے. ہر افغانستان کے ہر پہاڑ کے اوپر آپ ملٹری نہیں رکھ سکتے نا, نہ وہاں پر ضرورت ہے نہ وہاں پر کوئی ایسا چیز ہے جن کے لیے آپ اس کو کریں. اسی طرح اگر کہیں تو وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, سوات بھی پاکستان کی حکومت کے کنٹرول سے باہر تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ ناکام ہو چکے. افغانستان ایک اسٹیٹ ہے اور نہ ان کو کوئی اس کو استعمال کر سکتے. ہاں اپنی پالیسیوں کو, افغانستان کی پالیسیوں کو لوگوں کے ذہن میں ایسے بنانے کے لیے کہ وہاں پر انڈیا آ گئے, وہاں پہ وہ آ گئے, انڈیا آ گئے, ان کا حال ہے. ویسے تو طالبان پاکستان کے بہترین دوست تھے, تو پھر کیوں امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو آپ نے دیکھا برباد وغیرہ کے بیسز ان کو دیکھ کر افغانستان کے خون خراب حال ہوتا, دل میں اپنا حصہ ڈال دیا. اس لیے کہ وہ تو آپ کے بہترین دوست ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کا اتنا اثر رسوخ ہے, لیکن ہاں پاکستانی گورنمنٹ اور دوسرے اداروں کو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو پبلک میں پرسپشن بنانے کے لیے یہی انڈیا کا بات کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کی حکومت یا افغانستان کے لوگ انڈیا کے لیے اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگائیں گے.
اچھا سمی, یہاں پہ جی 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 آپ جملہ پورا کیجئے تاکہ
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح بھی نہیں ہے جو تصویر پیش کیا جا رہا ہے دونوں ممالکوں کے میڈیا کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ لڑنے کے قابل بھی ہے یا اس کو سپورٹ بھی مل رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں جو افغان پاکستانی طالبان ہے وہ بے شک افغانستان کے سرزمین پہ ہے, لیکن وہ ایسے جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس ہے, آپ لسٹ دے دیں اور ہمارے حوالے کر دیں. وہ افغانستان کے شہروں میں نہیں رہتے جی ڈی پی والے لوگ, وہ ایسے جگہ پہ رہتے ہیں. اگر افغانستان پاکستان اور امریکہ مشترکہ طور پہ بھی جائیں وہاں پر آپریشن نہیں کر سکتے, لیکن افغانستان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپنا پولیس بھی جوا دو کوئٹہ پشاور کراچی میں, وہ بغیر راست کریں کہ بھی جوا دو تو وہ طالبان لیڈرشپ کو پکڑ کر افغانستان کے حوالے اپنے گیند میں ڈال سکتے. تو میرے خیال میں اگر ہم اسی طرح رہیں گے کہ آپ کے پاس طالبان ہیں میرے پاس طالبان ہیں,
جی اسی سے ہم بات کر رہے تھے. آئیے آپ بات کرتے ہیں, ذرا ہمارے سیگمنٹ کا وقت چونکہ تنگ ہوتا ہے تو اس لیے ذرا کوئک کامنٹس اگر ہم کریں. پاکستان اور افغانستان میں مسلسل رابطوں کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. ہوا کیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں کا ایک وفد ان دنوں اسلام آباد میں ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد کی بحالی, انسداد دہشت گردی اور سرحد کی نگرانی سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے دو طرفہ رابطوں کی بھی ضرورت ہے. اچھا, اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کو ہم سناتے ہیں تین لوگوں کے جو کہ میڈیا کی بڑی ہی ممتاز نام ہے پاکستان سے اور افغانستان سے, اور اس کے بعد کوئی کامنٹ لیں گے اپنے تینوں ہم جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں کیونکہ اگلی ہماری سیگمنٹس کا وقت آ رہا ہے. تو ممتاز افغانی اور پاکستانی میڈیا شخصیات کیا کہتی ہیں؟ حامد میر ایک بڑا ممتاز نام ہے, ٹیلی ویژن پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں. میڈیا کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے, یہ آپ کو سنوائیں.
اگر افغانستان اور پاکستان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ٹینشن کافی کم کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو حکومتیں ہیں انہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ جو پاک افغان میڈیا ڈائلاگ ہے یہ دراصل پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان ایک باقاعدہ ڈائلاگ کا پہلا اسٹیج ہے. میرے خیال سے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر اگر بند نہیں ہوتا, چاہے دونوں ممالک کے درمیان کتنے ہی تعلقات خراب کیوں نہ ہو جائیں, تو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بھی بند نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کی جو حکومتیں ہیں انہیں جلد از جلد یہ معاملہ حل کرنا چاہیے, کیونکہ پاک افغان بارڈر کا جو بند ہونا ہے اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید خراب ہو رہے ہیں.
اچھا اب ہم آپ کو سنواتے ہیں افغانستان نیشنل جرنلسٹ یونین کے فہیم دشتی، وہ کیا کہتے ہیں؟
آئی تھنک افغان اینڈ پاکستانی میڈیا ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو بی فیئر ٹو ایچ ادرز نیشن اینڈ کنٹریز ان ٹو پرووائڈ رائٹ انفارمیشن ٹو دیئر پیپل وچ انیبل دیئر پیپل ٹو میک.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے میڈیا کو منصفانہ طور پر اپنے لوگوں کے لیے درست اطلاعات فراہم کرنا چاہیے تاکہ لوگ بھی بہتر فیصلے کر سکیں. اور پاکستان کے ایک اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں ضیاء الدین، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنواتے ہیں.
ایک تو آپ بارڈر کلوز نہیں کر سکتے. افغانستان جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے. ایک قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے کہ لینڈ لاک کنٹری کے لیے ہم کو ہمیشہ ان کا بارڈر کھلا رکھنا چاہیے. اگر افغانستان سیکورٹی کونسل میں چلا گیا اور ہمارے خلاف انہوں نے کمپلین کی تو ہمیں بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی.
تو اب ہم تینوں اپنے جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے شعبے کے بہت ممتاز نام ہیں. لیکن کوئی کامنٹ، کیونکہ ہمارے اگلے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، ہمارے تجزیہ کار، اور اس کے بعد ہم اپنے فیس بک کے لوگوں کے نام مزید دیں گے، اس میں شامل کریں گے. عارف صاحب، آپ کو جانا ہے، آپ ایک کوئی کامنٹ کرتے جائیے گا کہ پاپ کا افغان میڈیا سے دونوں ملکوں کے اندر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کس نوعیت کے رویوں کی ضرورت ہے، اور کیا شفاف انداز میں عوام تک رائے پہنچانا ممکن ہے اپنے اپنے نسلی پس منظر کے ساتھ.
بہجت، آپ نے گہرا سوال کیا. کافی میڈیا کا آبویسلی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ اس میں آیا بھی ہوا ہے جو بیانات آپ پیش کیے گئے. میرے خیال میں ان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی حکومتوں کے اسپوکس پرسن بنیں، وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے خبروں کو پیش کریں، اس کو سینسیشنلائز نہ کریں اور ایموشنلائز نہ کریں، بلکہ کوئی پروڈکٹیو سولوشنز بتائیں اور اس میں عام لوگوں کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کو مد نظر رکھیں. یہ نہ مد نظر رکھیں کہ لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ معاملات اچھائی کی طرف جائیں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور یہ پبلک ٹو پبلک ریلیشن ہمیشہ ہی جو چینل ہے کامیاب ثابت ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جانا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھوڑا سا وقت پھر بھی ہم نے زیادہ لے لیا وعدے سے زیادہ. سمیع، آپ کا شمار بھی بڑے ممتاز صحافیوں میں ہوتا ہے. میڈیا نے ابھی تک پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کیا ہے کیا جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے؟
میرے خیال میں میڈیا تو کوشش کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ میڈیا کے بیک حد ہوتے ہیں. میڈیا میرے خیال میں پاکستان کا تو بڑا کافی مشہور میڈیا ہے اور کافی تاریخ رکھتے ہیں، اور افغانستان کا جو اصلی جو موجودہ میڈیا ہے وہ 9/11 کے بعد، طالبان کے خاتمے کے بعد شروع ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی بھی مسئلہ یہ کہ میڈیا تو ایک تصویر دکھائیں گے، لیکن اپنی رپورٹ کے ساتھ انصاف کریں گے کہ وہاں پہ کیا صورت حال ہے، یہاں پہ کیا صورت حال ہے، افغانیوں کی کمپلینٹس کیا ہے، پاکستانیوں کے مشکلات کیا ہے، اور افغانستان کے بابت ان کے رائے کیا ہے. لیکن پھر بھی ایک خبر بنانے کے لیے آپ کو ایک کمنٹس حکومتی اہلکاروں کے بھی شامل کرنا چاہے، اور جب آپ حکومتی اہلکاروں کا کمنٹس لیتے ہیں تو میرے خیال میں پھر وہی بن جاتے ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں. اس وقت باوجود کہ افغانستان کا میڈیا اور افغانستان ایک نو بڑی 9/11 کے بعد ایک قسم کا وہاں پر جو جبریت آتی ابھی جو ابھر کے سامنے ہے، وہاں پر تو پاکستانی میڈیا پہنچ جاتے ہیں. افغانستان میں آپ جہاں بھی جائیں، جس ہوٹل میں بھی جائیں، جس گھر میں بھی جائیں، جہاں پر کیبل ہو، ٹیلی ویژن ہو، وہاں پر آپ سارے کے سارے پاکستانی نیوز ٹیلی ویژن جو ٹیلی ویژن ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے افغانستان کے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے اور یہاں کی پاکستانی سیاست کے بارے میں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں آپ کوئی بھی افغانی چینل میڈیا پر نہیں دیکھ سکتے جیسے یہاں کے لوگ اصلی صورتحال سے خبردار ہو جائے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہم رپورٹنگ تو کریں گے، سنسیئر کریں گے، لیکن کیا کریں گے اگر ایک رخ کو اپنا ہمارا پورا جو کچھ افغانستان میں ہو رہی ہے، جو ٹیلی ویژن پہ پاکستان کے بابت دکھایا جاتا ہے، جو تبصرے کیا جاتا ہے، پاکستان میں جو کیا جاتا ہے وہاں تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن افغان جو کرتے ہیں بالخصوص جو پشتو زبان جو پاکستان میں بھی کافی لوگ اس کو سمجھتے ہیں، وہاں پہ انگلش میں کرتے ہیں، وہاں پہ پاکستان میں اس کا اجازت نہیں، یعنی حکومت اجازت نہیں دیتی کہ وہ افغانستان کے ٹیلی ویژن کو پاکستان میں کسی بھی چینل کسی بھی ٹیبل پہ دکھا ہے, لیکن بہرحال میرے خیال میں میڈیا ہے
اہم رول ادا کر سکتا ہے,
اہم رول ادا سکتے ہیں کہ وہ اپنی عوام پر کی طرف سے حکومت پر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہاں سے جو 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 نقصہ نظر آ رہی ہے یا تبصرہ آ رہے ہیں یا جو ویوز آ رہے ہیں وہ بھی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو بھی سننا چاہیے, لیکن اگر اس طرح موقع نہ دیا جائے تو پھر لوگ ایک ہی طرف سوچیں گے کہ بس افغانستان ہمارے خلاف غلط کام کرتے ہیں, ہم نے تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا, اور جس کی وجہ سے یہی بات ہے نا, افغانستان 16 سال سے چیخ و پکار رہے ہیں کہ طالبان ہمیں مروا رہے ہیں, ہمیں برباد کر رہے ہیں, ان کو ان کا سینکشن
جی جی
پاکستان میں, اب پاکستانی میڈیا کچھ ان کے باہر کا زیادہ ایکسس نہیں ہے, اب پاکستانی میڈیا کے ذریعے ساری پاکستانی قوم میں سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے افغانستان بھاگ گئی ہیں, وہ ہاتھ سے حملے کر کے ہماری تباہی کے راہ پہ لے جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں اسی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے میڈیا کو ایک ایسا انڈیپینڈنٹ چینل کھولنا چاہیے جو دونوں طرف
کی کوریج کرے,
کوریج کر سکے.
اچھا بہت بہت شکریہ سمیع. یاسمین آپ بہت کوئی کامنٹ کریے, ہمارے ساتھ محسن ظہیر صاحب پہلے ہی سے موجود ہیں, جو اگلی سیگمنٹ کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. میڈیا کے رول کے بارے میں آپ کی ایک کتاب ہے, آپ کالم نگار ہیں, آپ کے خیال میں اگر دونوں ملکوں میں کشیدگی آئی ہے تو میڈیا کی طرف سے اس کو دور کرنے کے لیے کوششیں کیسے مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ آپ نے سنا وہ
جو سمیع صاحب نے بات کی, میں وہ کلیئرفائی کر دوں, افغانستان اب تمام دنیا کے جو اخبارات ہیں یا ٹیلی ویژن کا میڈیا ہے, افغانستان بے شک اس میں شامل نہ ہو لیکن اخبارات کی حد تک جس سیکنڈ میں کوئی چیز کہیں چھپتی ہے تو وہ آن لائن ہو جاتا ہے, ٹویٹر پہ آئے گا, ہر جگہ آ جاتا ہے, اور وہ مختلف دوسرے دنیا کے اخبارات ان کی خبریں اور ان کا پوائنٹ آف ویو اٹھاتے ہیں, لگاتے ہیں, ہم بھی یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, تو یہ کہنا کہ یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ آف ویو آتا ہے اور دوسرا نہیں آتا, یہ میرے خیال میں ایک غلط بات ہے. اب آئیے آپ میڈیا کی رول کے جانب. جنرلی میڈیا جو ہے وہ بھی مختلف یہاں پر حصوں میں بٹا ہوا ہے, کسی کی کسی طرف ذرا لیننگ ہے, کسی کی کسی طرف لیننگ ہے, یہ جو دنیا آل اوور دا ورلڈ ہے, یہ صرف پاکستان سے متعلق نہیں ہے. اب اس صورت حالات میں ہر ایک کا ایک اپنا اینگل ہوگا خبر دینے کا, یہ افغانستان میں بھی ہے, یہ امریکہ میں بھی ہے, یہ یہاں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے
جی.
اب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز آ جاتی ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ وہ بارڈر کھلا ہوا ہے, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ اتنے لوگ ادھر مر رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ ادھر اس
جانب, یہی تو ہم بات کر رہے ہیں, یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری تلخیاں تو موجود ہیں
ریالٹیز,
ہاں جی,
اور یہاں پہ لوگ
لیکن اس کو
ریالٹیز کو اب وہ دنیا نہیں رہی جہاں صرف پی ٹی وی آتا تھا اور ریڈیو پاکستان تھا اور ایک اخبار نکلتا تھا, اب یہاں پر بے حساب آپشنز ہیں, اخبارات, ہر طرح کا میڈیا.
تو آپ نہیں, تو اس میں یاسمین یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ میڈیا کے لوگ جس طرح رائے کو ہموار کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بہتر بات کر سکتے ہیں, وہ تو کر سکتی ہے, کی جا سکتی ہے نا, حقائق تو سامنے ہیں, مجھے بھی معلوم ہے
میڈیا کا راہ ہموار کرنا, اگر وہ فیکٹس کے برخلاف جائیں گے, اور میں ون سائیڈڈ فیکٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں جو میں نے شروع میں بات کر لی, تو وہ بات کوئی نہیں سنے گا, کیونکہ پاکستان کے عوام, عام آدمی, سڑک پہ چلتا ہوا عام آدمی شاید باہر کے ایڈوانس ممالک کی نسبت زیادہ اویئر ہے حقائق کے بارے میں. تو میڈیا کا کہیں پہ بھی ایک رول پازیٹو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان اگنورنس آف فیکٹس نہیں ہو سکتا وہ
جی, حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے, جی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا اگر مثبت انداز اپنایا جائے تو شاید دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان صورتحال بہتر ہو جائے,
لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ
اس کو تو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, ظاہر ہے
کرنے کی ضرورت ہے, اس کا اپنی ویلیو اپنی جگہ ہے.
بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھیں, بہت بہت شکریہ یاسمین علی ہمارے ساتھ تھیں, ہمارے ساتھ سمیع یوسف زئی تھے اور یہاں سے عارف انصار صاحب تھے. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ مدثر خالق صاحب, سید اسماعیل حیدر, اعجاز احمد اور ڈار اظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے سننے والے فیس بک کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. فیس بک پہ اس وقت اب ہم آپ urduviewer.com پر ہمیں سن سکتے ہیں اور وہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا. فیس بک سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ اور محسن ظہیر صاحب اور ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ ہیں, باقی پروگرام میں ان سے بات کرتے ہیں.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اس وقت ہمارے پاس اب جو سیگمنٹ ہم ختم کر چکے ہیں اس کے بارے میں بات آ رہی ہے. اس میں امان خان ہیں اور خلیق کلیم اللہ خان نیازی ہیں اور ان کے کچھ اپنے تحفظات ہیں جس کے بارے میں انہوں نے میڈیا کے رول کے بارے میں بات کی ہے. میں کوشش کروں گی کہ اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو میں جواب دے سکوں. اگر آپ نے ہمارا پروگرام سنا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ افغان تجزیہ کار سمیع یوسف سے ہی بڑا نام ہے, یاسمین علی جن کے میڈیا کے بارے میں جو بہت جانتی ہیں, اور یہاں امریکہ سے عارف انصار صاحب, ان سارے موضوعات پر بات کر رہے تھے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے. بہت بہت شکریہ. اب ہم ویلکم کرتے ہیں محسن ظہیر صاحب کو اور ڈاکٹر زاہد بخار صاحب کو. السلام علیکم جی. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن آج سے تین ایشیائی ملکوں کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں. جاپان, جنوبی کوریا اور چین ان کے اس دورے میں شامل ہے. مقصد یہ ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے جوہری اور میزائل خطرے سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہو. محسن صاحب, نئی انتظامیہ کے وزیر خارجہ کے اس پہلے ایشیائی دورے کو آپ کس حد تک اہم قرار دیں گے؟ یہ معمول کی کارروائی کے ضمن میں شمار ہوگا یا ڈرونز اور تھارڈ نظام کی تنصیب کا چین کی طرف سے کتنی مخالفت کا امکان ہے؟
دیکھیں, یہ جو دورہ ہے یہ معمول کا بھی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور غیر معمولی اہمیت کا بھی حامل ہے. معمول کے مطابق یہ دورہ اس لیے ہے کہ ریکس ٹیلرسن وزیر خارجہ بننے کے بعد ان تین اہم ممالک جاپان, ساؤتھ کوریا اور چین کے دورے پر جا رہے ہیں, اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ان تینوں ممالک کا ایک اہم کردار ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ انہوں نے وراثت میں ان کو جو چیزیں داخلی اور خارجی طور پر ملی ہیں وہ ایک میس ملا ہے, یعنی کہ معاملات جو ہیں خارجی طور پر اور داخلی طور پر انتہائی جو ہے وہ بگڑی ہوئی صورتحال کا شکار تھے. تو اگر ہم یہ تین ممالک جن کے دورے پر ریکس ٹیلرسن اس وقت موجود ہیں, اس کی صورتحال کو صدر ٹرمپ کے بیان کے تناظر میں بھی دیکھیں تو اس میس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ٹیلرسن, ان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے. وہاں پر جو نارتھ کوریا ہے وہ ایک بڑا مسئلہ نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نارتھ کوریا نے پچھلے سال 2016 میں دو نیوکلیئر اور تقریباً 30 سے زائد آئی تھنک بیلسٹک میزائلز کے جو تجربے کیے ہیں, اور ٹینشن جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے وہاں پر, اور اس وقت امریکہ کی جانب سے جو وہاں پر ایک بحری مشقیں جو ساؤتھ کوریا اور جاپان کے تعاون سے شروع کی گئی ہیں اس کی وجہ سے ایک جو ریئیکشن سامنے آیا نارتھ کوریا کی جانب سے, اس نے ایک اور ٹینشن میں بھی اضافہ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے, یہ جو صورتحال وہاں پر ایک انتہائی, اس کو میسڈ اپ کہہ لیں یا اس کو انتہائی کمپلیکیٹڈ کہہ لیں, اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اور پھر وہاں پر جو مقامی الائز ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اور اسٹریٹجائز کرنے کے لیے مسٹر ٹیلرسن کو اپنی بھرپور جو ہے وہ قائدانہ اور سفارتی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور بالخصوص جو مرکزی جو ابھی تک جو سیاسی پنڈت جو بات کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس دورے کا جو مرکزی نقطہ اور محور جو ہے وہ نارتھ کوریا ہے, اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اس معاملات میں آگے کو پیش رفت کر سکتے ہیں اور بالخصوص چائنا سے وہ کس حد تک اس معاملے پر اپنی کو سپورٹ یا کوئی یقین دہانیاں حاصل کر سکتے ہیں کہ چائنا ایک کردار ادا کرے نارتھ کوریا کی بڑھتی ہوئی جو خطے میں جو ایک صورتحال ہے جو کہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے دنیا کے لیے خطرے کا پیش قدم بنتی جا رہی ہے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے وہ کس حد تک چائنا سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں یہ وہ ساری باتیں جو آنے والے دنوں میں دیکھنی ہوگی. اور دوسری یہ بات ہے بیجت کہ آپ کو معلوم کہ آئندہ ماہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی امریکہ کا دورہ متوقع ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورے میں اس متوقع دورے کی جو ایک ایڈوانس اس پر ایک ہوم ورک کیا جاتا ہے اس میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوگی.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں داخلے سے متعلق تازہ ترین حکم نامہ 6 مارچ کو جاری کیا. یہ دوسرا حکم نامہ تھا جس میں سے عراق کا نام خارج کر دیا گیا جن ملکوں پر پابندی تھی, لیکن ایران, لیبیا, صومالیہ, سوڈان, شام اور یمن کے افراد کے لیے ویزوں کے اجرا پر 90 روز کی پابندی ابھی بھی ہے جبکہ پناہ گزینوں کے داخلے پر 120 روز کی پابندی ہے. اس حکم نامے کا اطلاق 16 مارچ یعنی کل سے ہونے جا رہا ہے, لیکن اس حکم نامے کے خلاف بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اس کے مخالفین اس پر بھی عمل درآمد رکوانے کی کوشش میں ہیں. آج اس حوالے سے میری لینڈ, ہوائی اور ریاست واشنگٹن میں فیڈرل کورٹ کی سماعتیں بھی ہو رہی ہیں. ڈاکٹر بخاری, تازہ ترین حکم نامے کے بارے میں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے حکم نامے میں جو تحفظات تھے حالیہ حکم نامے میں ان کا ازالہ کر دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا اس پر بھی عمل درآمد پہلے حکم نامے کی طرح روکنا ممکن ہو سکے گا؟
جی بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے جو سمجھنے والی, ابھی محسن ظہیر صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ انہیں وراثت میں ایک میس ملا ہے. اگرچہ یہ بہت کوئی بڑی میچور بات نہیں ہوتی کنٹینیوٹی کے لحاظ سے, تسلسل کے لحاظ سے ریاست کے, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ خود صدر ٹرمپ صاحب نے اپنے جو حلف اٹھانے کے بعد سے لے کے ایک بہت بڑا میس خود کریٹ کر دیا ہے, جو داخلی بھی ہے اور جو خارجی بھی ہے.
جی,
جو داخلی میں مثلا ان کا جو اوباما کیئر کے ریپیل کرنے کے لیے جو سارا کا سارا ایکٹ لائے ہیں کانگریس میں, خود اس کی کنزرویٹو مخالفت کر رہے ہیں. اسی طرح جو مسلم بین کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا, مسلم بین 1 اور مسلم بین 2.0 جسے کہتے ہیں, اب جو دوبارہ نیا حکم نامہ لائے ہیں جس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کل سے اس کا اطلاق ہونے والا ہے,
جی,
وہ اس لیے بہت بڑا میس ہے کہ بنیادی طور پہ جو امریکی دستور ہے کہ اس میں مذہب کی آزادی شامل ہے اور مذہب کے نام پہ کوئی اسٹیبلش نہ کرنے کی یقین دہانی ہے, اس کو ریاست جو ہے وہ اس میں پوری طرح غیر جانبدار ہے. اور اس حکم نامے میں 6 جو مسلمان میجورٹی کنٹریز ہیں ان پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ مسلمان کنٹری جو بھی وہ الفاظ بیان کریں سیکیورٹی کے ایشو ہیں, اب وہ سارے مخالفین جو ہیں جو اس کے حکم نامے کے خلاف ہیں وہ دلائل لا رہے ہیں کہ بھئی جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں تو یہ ممالک کے لوگ شامل نہیں ہیں, ان کے ریفیوجی شامل نہیں ہیں, تو بہت بے شمار دلائل آ رہے ہیں. اگرچہ یہ تو انہوں نے کیا ہے کہ اس مسلم بین 2.0 میں جو عدالتوں نے جو سخم بتائے تھے پہلے والے حکم نامے میں ان کو کچھ نہ کچھ ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اندھا دھند نہیں ہے کہ ایک دم ہر چیز ایئرپورٹ پہ سٹاپ کر جائے, گرین کارڈ ہولڈرز آ سکتے ہیں, جن کے ویزے لگ سکے وہ آ سکتے ہیں, بظاہر اس طرح کی باتیں ہیں, لیکن جو بنیادی سقم ہے وہ بنیادی جو اس کا فلو ہے وہ وہی ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں اگرچہ آپ سیکورٹی کا نام لے رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو جی, اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے اور اس کا پورا امکان ہے
محسن صاحب, آپ کے خیال میں امریکہ میں دہشت گردی کے کسی ممکنہ واقعے کی روک تھام کے لیے اس نوعیت کی سفری پابندیاں کتنی مؤثر ہو سکتی ہیں, جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 7 ممالک ہیں, پہلے 7 تھے اب 6 ہیں, کہ ان کی طرف سے 80s سے لے کر اب تک امریکہ کے لیے دہشت گردی کا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا, تو اس حوالے سے ان سفری پابندیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کو آپ نے سنا.
جی دیکھیں بیجد, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریول بین 1 اور 2 ہے یہ ایک لحاظ سے ایک پولیٹیکل ایشو بھی بن گیا, اور اپارٹ فرام اس کو جو انسانی حقوق کی تنظیموں نے یا دوسرے لوگوں نے دوسری نظر سے بھی دیکھا, لیکن میں ایک گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتا ہوں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے جو گزشتہ 8 سالوں سے بالخصوص یا اس سے پہلے ہم نے آبزرو کی وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو قدامت پسند ایک طبقہ ہے جو کہ بڑی تعداد میں ووٹرز ہیں یا عوام ہیں, ان کی گزشتہ سالوں میں جو بھی اقدامات کیے گئے وہ کسی بھی طرح ان اقدامات سے مطمئن نہیں ہوئے داخلی سلامتی کو فول پروف بنانے کے سلسلے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صدر ٹرمپ کی جانب سے جو 90 دن کا یا 120 دن کا ایک پابندی عائد کی جا رہی ہے, اگر یہ 120 دن یا 90 دن جو ہے کسی طور پر بھی اچھے یا برے طریقے سے ایک برداشت کر لیے جائیں تو جو وہ کنزرویٹو حلقے جن کو ہمیشہ تشویش رہی ہے ان معاملات کے حوالے سے تو ان کی وہ تشویش شاید دور ہو جائے, اور جب وہ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر شاید آنے والے دنوں میں جب وہ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ونس فار آل معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو داخلی سلامتی جو ہے یہ امریکہ میں ایک اہم مسئلہ ہمیشہ بھی رہا. گزشتہ 8 سالوں میں اکانومی کچھ ڈومینیٹ کر گئی, اب اکانومی اور داخلی سلامتی جو ہے یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ایک مشترکہ کنسرن بنے ہوئے ہیں جن کو ٹرمپ انتظامیہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کو مانے یا نہ مانے, لیکن ان کے جو فالوورز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ اقدامات کریں, انہوں نے ان کو یہی مینڈیٹ دیا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر داخلی سلامتی کو ہی فول پروف بنانا ہے تو میں ذاتی طور پر اب تھوڑی سی اپنی رائے چینج کی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ 90 دن کے لیے 120 دن کے لیے اگر اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, اگر کوئی ایسی تسلی نہیں بھی ہوتی تو وہ ون وے اور دی ادر وہ ایسے اقدامات ضرور ہوں گے کہ جن کی وجہ سے کسی نہ کسی طور پر داخلی سلامتی کے معاملات کو فول پروف بنانے کی کوشش کی جائے گی.
اچھا شکریہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے نائب ولی عہد محمد بن سلمان کی منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے, جس دوران سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے اور باہمی مفاد کے علاقائی امور پر بات چیت ہوئی ہے. نومبر میں صدر ٹرمپ کے انتخاب جیتنے کے بعد سعودی شاہی خاندان کے کسی رکن کا یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ تھا. وائٹ ہاؤس نے کوئی تفصیل فراہم نہیں کی تو لیکن عام طور پر جو گفتگو میں متوقع ہوئی باتیں ان میں تیل کی عالمی قیمتیں, شام, عراق, لیبیا اور یمن میں تنازعات شامل ہیں. تو سعودی عرب امریکی قیادت والے اس اتحاد کا بھی حصہ ہے جو شام میں داعش کے شدت پسند گروپ کے خلاف فضائی کارروائی میں شامل ہے. تو آپ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب پوچھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس ملاقات کو آپ کتنی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے عرب ملکوں کے ساتھ حکمت عملی یا پالیسی میں کسی بڑی پالیسی کا امکان ہے کیا؟
نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی تبدیلی ہوگی اس بار اس لحاظ سے. ابھی میرا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے داخلی جو معاملات ہیں اور جو اس وقت ان کی اہمیت ہے چائنا اور روس کے معاملے میں اس پہ زیادہ الجھی ہوئی ہے. مڈل ایسٹ پہ ابھی شاید توجہ پوری طرح ان کی نہیں ہے, اور خود یہ پالیسی سے ابھی جیسے ایک اسٹڈی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن میں اس لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے والی ہے. سعودی عرب کے بارے میں اب جو اس وقت حلقے ہیں ٹرمپ کے ساتھ جی. وہ سعودی عرب کے بارے میں بہت شک و شبہ میں ہیں, ان کی بہت اچھی رائے نہیں ہے اس بارے میں
جی.
اور لیکن ایک جو تاریخی سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں ان کا بھی ایک لحاظ سے احترام رکھا جاتا ہے, اور اس کو لو لیول پہ ایک کنٹینیوٹی کا ایک تسلسل کا احساس ہے. لیکن میں ایک اگر مجھے اجازت دے تو جو محسن ظہیر بھائی نے جو بات کی میں تھوڑا سا اس سے اختلاف ضرور کروں گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ صرف قومی سلامتی کا ایشو ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ جو ووٹرز کی سیٹسفیکشن ہے جو ان کے ہیں ان کا معاملہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات سوچی جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو ان کے ایڈوائزر ہیں وہ جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان کے لیے پہلی ایک پابندی ہے. وہ تو اصل میں یہاں یورپین سفید فارم جو پروٹیسٹنٹ ہیں انہی کی بالادستی سمجھتے ہیں, انہی کو وہ رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ اس لحاظ سے امیگرینٹس کے لیٹینو امیگرینٹس ہوں, وہ مسلمان امیگرینٹس ہوں یا دوسرے ایون بلکہ کیتھولک اور جوش بھی ہوں وہ ان کے بھی خلاف ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو اگر اتنی معصوم بات ہو کہ واقعی صرف قومی سلامتی کے مسئلے کو مطمئن کرنا ہے اپنے ووٹر کے تو پھر تو شاید ہم بھی سوچیں کس طرح کی بات ہے. لیکن شاید یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ اس کا خوفناک پہلو ہے جس کا اظہار ایک معصومانہ شکل میں ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسی وجہ سے جو یہاں سول لبرٹیز کی جو ادارے ہیں, امریکن سول لبرٹیز یونین ہے اور جو ادارے ہیں مسلمانوں کے اور ریاستیں خود جو ہیں ان میں, اور پولیٹیکل ایشو بھی بنا ہوا ہے, تو اس معاملے میں بڑی شدت ہے کہ اس کی مخالفت ہونی چاہیے.
اچھا, اب یہ بات کرتے ہیں محسن صاحب, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے نمائندے ہیں جیسن گرین بلٹ, انہوں نے منگل کے روز فلسطینی اتھارٹی کے صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور امریکی ترجمان مائک ٹونر نے اسے مثبت اور دور راس اہمیت کا حامل قرار دیا ہے. آپ کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے فلسطین اسرائیل کے درمیان قیام امن کے لیے کوئی واضح کوشش سامنے آنے کا امکان ہے جس کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں اور فلسطینی صدر کو دعوت بھی دی گئی ہے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے؟
جی دیکھیں, ایک جو فلسطینی صدر کو دعوت دی گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھی پیش رفت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کینڈیڈیٹ ٹرمپ تھے تو اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگرچہ میری جو اسرائیل کے ساتھ اور جیوش کمیونٹی کے ساتھ ایک گہرے روابط اور وابستگی ہے, لیکن اگر اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اور تنازع حل کرنے کی صورت آئی تو میں اس صورتحال میں جو واک ان کروں گا ایک غیر جانبدار فریق کی صورت میں واک ان کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی اس سوچ کو پیش نظر رکھیں اس معاملے کو حل کرنے کے سلسلے میں تو وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے دور میں ہم نے دیکھا کہ اس تنازع کے حل کے سلسلے میں ایک ایفرٹ کی گئی اور فریقین حل کے قریب پہنچے, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ پھر جو بہت قریب آنے والی صورتحال تھی ایک بڑی خلیج میں تبدیل ہو گئی. تو اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایسا کردار اگر ادا کرتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو ایک حل کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بڑا پچیدہ معاملہ ہے اور گزشتہ تقریباً 7 دہائیوں سے اس پر کوشش کی گئی اسے حل کرنے کی, لیکن اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہم ایک چھوٹا سا ایک بڑا اچھا تبصرہ کیا جو امریکہ کے اسرائیل کے جو سابق سفیر تھے ان سے پوچھا گیا کہ جب صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر وہ اس میں اپنا ایک رول پلے کر رہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ 7 دہائیوں سے پوری دنیا کی جو اعلیٰ ترین سفارتی ماہرین تھے اور پنڈت تھے انہوں نے اپنی بھرپور کوششیں کی اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں, لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. شاید کوئی آؤٹ آف باکس کوشش جو ہے وہ معاملے کو حل کی طرف لے جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ ایک غیر روایتی پولیٹیشین ہے, اگرچہ وہ کہتے تھے کہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں, لیکن اب وہ پولیٹیشین بن گئے ہیں, دنیا کے ایک بڑے ملک کے طاقتور ترین عہدیدار بھی ہیں, تو ان کا ایک اپنا اثر و رسوخ بھی ہے. اگر شاید وہ آؤٹ آف باکس کوئی اپروچ لیں اور آپ ایک غیر جانبدار فری کی صورت میں واک ان کریں تو پاسبل ہے کوئی معاملات اس طرف پیش رفت ہوں. اور یہ جو ملاقات بھی ہوئی ہے یہ بھی اس سلسلے میں ایک اچھی خوش آئند ملاقات ہے. فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک بہت ہی ضروری معاملہ ہے جس کو ہر صورت میں حل کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب اور ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی, ہمیں بات کرنی تھی لیبیا کے سرحد کے قریب روسی فورسز کی تعیناتی کی تردید کر دی گئی ہے, اس معاملے پر ہم بات کرنا چاہتے تھے لیکن اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور ہم نے کہا بھی تھا کہ اگر وقت ہوا تو اس پہ بات ضرور کریں گے, آئندہ کسی پروگرام میں اس بارے میں بھی تفصیلی بات کریں گے. اب اپنے میزبان بہجت, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر راب میکلین کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. اپنا خیال رکھیے اور ہماری طرف سے اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.